أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتھیو اور دینی بھائیو، جیسا کہ محترم عظمت اللہ صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج کے درس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے نقصانات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز، بلکہ بندے کے ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ شخص مومن نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم. نبی کا مقام تو یہ ہے کہ مومنین کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی جس طریقے سے انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے، جس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بیان فرما دیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی شخص ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے بچے، تمہارے والد، تمہاری جان اور دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اور آپ کے ایمان کی قبولیت کے لیے شرط ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت نہیں رکھتا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام چیزوں پر، تمام متعلقات پر آپ کی محبت کو فوقیت نہیں دیتا، اس شخص کا ایمان خطرے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا یہ مقام وہ ہے جسے تمام اہل سنت والجماعت نے قبول کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سلسلے میں دو غلطیاں لوگوں سے سرزد ہوئی. کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کے شکار ہوئے، انہوں نے تفریح سے کام لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام نہ دے کر کے اس سے نیچے کے مقام میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اپنی خواہشات کو فوقیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی دنیاوی چیزوں کی محبت کو فوقیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی دنیا کی دیگر چیزوں کی محبت کو آپ کی محبت سے اوپر رکھا. دوسرے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے غلو اور افراط اور زیادتی سے کام لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے متعلق ایک مومن کو جو عقیدہ رکھنا چاہیے ان لوگوں نے اس عقیدے کے اندر اس حد تک باقی نہیں رہے گئے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے انہیں رکھا تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا، اور یہ دونوں غلطیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر یہ کی گئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً محبت میں غلو سے اپنی متعدد احادیث کے اندر لوگوں کو متنبع کیا اور منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بخاری اور مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو جس طریقے سے نصارا عیسی ابن مریم کے بارے میں دھوکا کھا گئے اور انہیں ان کے مقام سے اونچا کر دیا، وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے لیکن بدبختوں نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دیا، اس طریقے سے تم میرے بارے میں دھوکا نہ کھانا، میری محبت کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں تم لوگ اس حدود کو باقی رکھنا جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وقت آتا ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت امام نسائی رحمہ اللہ کتاب عمر الیوم اللیلہ کے اندر ہے، ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انت سیدنا وابن سیدنا انت اخیرنا وابن خیرنا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی پر روک دیا، کہا کہ کہو اتنا جو کچھ کہہ رہے ہو کہو، لیکن اس سے آگے نہ بڑھنا، کہیں شیطان تمہیں اس سے آگے بڑھنے پر مجبور نہ کر دے، اور میرے لیے کہیں تم ایسے الفاظ نہ استعمال کرنے لگو جو میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد احادیث میں اور بار بار اس سے یعنی غلو سے منع کرتے رہے، لیکن امت کے اندر بدقسمتی سے یہ برائی پیدا ہوئی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر جہالت پھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کیا حق رکھا، آپ کی ذات سے متعلق
آپ کے عمل سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ دھوکا کھائے، بلکہ دھوکا دینے والوں کے کہنے میں بڑی آسانی سے آ گئے. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر خواہش نفس کی پیروی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کے شکار ہوئے. ان کا مقصد اس سے کچھ دنیا حاصل کرنا تھا، ان کا مقصد اس سے پہلے اس سے کچھ پیٹ پالنا تھا، ان کا مقصد اس سے اپنی کوئی جماعت قائم کرنی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی باتیں عوام کے سامنے رکھی اور عوام نے اسے قبول کر لیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دھوکہ کھانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر جاہلوں نے یا ان صوفیوں نے جن کا دین سے بہت دور کا واسطہ تھا، اور ان بدماشوں نے جو دین کو برباد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب کچھ حدیثیں کر دی، آپ کے نام پر کچھ حدیثیں بیان کر دی، تو ان لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر اسے قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں لوگ غلو کے شکار ہوئے. اور آخری وجہ جس کی وجہ سے اس امت کے اندر غلو پایا گیا وہ بڑی اہم اور بڑی اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور ایمان اچھی طریقے سے ان کے دل کے اندر جاگزی نہیں ہوا، یا ایمان کو انہوں نے اچھی نیت سے قبول کیا تھا، ایمان کو انہوں نے اسلام کو انہوں نے حق سمجھ کر قبول کیا تھا، لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پائی، ان کی صحیح تہذیب نہیں ہو پائی، وہ خرافات وہ برائیاں وہ غلط چیزیں جو اپنی قوم کے اندر وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بتوں اور اپنے پیروں اور اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں، وہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کی جانی چاہیے. جس طریقے سے جو لوگ یہودیت سے ہوں، نصرانیت سے ہوں یا ہندوازم سے ہوں، مسلمان ہو کر کے آئے تو اپنی قوم کے اندر کسی کا جنم، کسی کا یوم پیدائش منایا کرتے تھے، کسی کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یوم پیدائش اور آپ کے پیدائش کا دن اسی مناسبت سے اور اسی جہالت کی بنیاد پر وہ لوگ بھی منانا شروع کیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس امت کے اندر غلو جو پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں، اس کی کیا وجوہات تھی. اب ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں امید رکھوں گا کہ آپ غور سے سنیں گے، اور اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ میں تو آئے لیکن اگر آپ کو کوئی بات کھٹکتی ہے تو بلا جھجھک میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں لکھ کر کے یا اکیلے بیٹھے شفہی طور پر یا ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے سوال کر لیں. آپ جب ایسا سوال کریں گے واللہ ہمیں اس بارے میں خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ کی باتوں کا کافی اور شافی جواب دیا جائے گا. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ کے محبت کے سلسلے میں جو غلو کیا گیا اس کے کیا نقصانات ہوئے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں جو سب سے غلو کے بعد سب سے پہلا نقصان ہوا کہ وہ یہ ہے کہ امت صحیح راستے سے بھٹک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے اوپر 23 سال کی صبح و شام کی مسلسل جہد اور محنت کر کے آپ نے جو دین لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور جو دین لے کر کے صحابہ کرام اٹھے اور دنیا کے ایک تہائی حصے تک پہنچا دیا، اس کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد محدثین نے وہ بات دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانی چاہیے، وہ جو صحیح اور سال صحیح اور ثابت دین تھا, اس دین سے امت بھٹک گئی, یا وہ لوگ جنہوں نے غلو کیا وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے. اللہ تبارک و تعالی قوم نصارہ کو, اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کی اسی غلطی کے اوپر متنبہ کرتے ہوئے اور ان کے متنبہ کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلط باتوں لے کر کے غلو اور زیادتی سے کام نہ لو, ولا تتبعوا ہوا قوم قد ضلوا, اور وہ قومیں جو گمراہ ہو گئی ہیں ان کی پیروی, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئی ہیں, وضلوا کثیرا, اور بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا, وضلوا عن سواء السبیل, اور خود بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر تشریف فرما تھے, حجت الوداع کا موقع تھا, آپ کنکڑی مار رہے تھے اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ہاں کہ لوگوں دیکھو اتنے بڑے پتھر سے اور کنکڑی سے تم کنکڑیاں مارو, ولا تغلو فی دینکم اور ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین, تم لوگ دین کے اندر غلو سے بچنا, اس لیے کہ غلو تم سے پہلے لوگوں کو دین کے اندر غلو کرنے نے تم سے پہلے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے غلو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر کے گئے تھے اس دین کے صحیح راستے, اس دین سے وہ لوگ بھٹک گئے. دوسری غلطی جو ہوئی اور جو سب سے خطرناک غلطی ہے اور آج امت اس کے اندر پس رہی ہے اور بہت سے لوگ اس غلطی کو غلطی نہ سمجھ کر کے عین اسلام سمجھے ہوئے ہیں, وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کر کے شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر سے اس برائی کو ختم کر دے. یہ وہ برائی ہے جسے لوگوں نے اپنایا, یہ وہ غلطی ہے جسے لوگوں نے کیا اور کس نام پر کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کیا. آپ ذرا گھبرائے نہیں, آپ ناراض نہ ہوں, اس کی ایک نہیں دو نہیں متعدد مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بلکہ اگر میں صرف اس کی مثالیں ہی آپ کے سامنے رکھتے جاؤں تو میرا موضوع بہت ختم ہو جائے گا, کور ختم ہو جائے گا اور میں اپنی دوسری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا. میں صرف چند مثالیں آپ کو دوں گا کہ کس طریقے سے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جب غلو کیا ہے امت نے تو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. اس کی سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھا گیا. بہت سے لوگ ہیں اگر اس مجلس میں موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی غلطی کے اوپر نظر ثانی کیجیے, اپنے اس بات کو دوبارہ غور کیجیے کہ آیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھٹک کر کے ابو جہل و ابو لہب اور وہ کفار جن سے قتال کرنے کے لیے جن سے آپ نے غزوہ بدر کے اندر لڑائی کی, جن سے غزوہ احد کے اندر آپ نے لڑائی کی, کیا ہم نادانی میں ان کے دین اور ان کے طریقے پر تو نہیں چل چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا یعنی یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ کی چیز کو دیکھتے ہیں, بلکہ صرف یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے دیکھا, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے دیکھا, آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا سے شادی ہوتے دیکھا, آدم علیہ السلام کو جنت میں جاتے دیکھا اور ابلیس کو بھی دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا رہا تھا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھا گیا. حالانکہ ساتھیوں میں آپ سے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دوں, یہ ایسا عقیدہ ہے جو شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے, یہ ایسا عقیدہ ہے جو شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے, اور جس شخص کی اس عقیدے کے اوپر وفات ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذلک خطرہ ہے کہ کہیں وہ ان لوگوں میں نہ ہو جائے جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ جنوں اور انسوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، کہیں ان لوگ میں شریک ہونے والے تو نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایسا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، محبت کے نام پر جو ایجاد کیا گیا کہ یہ عقیدہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. کفر کیوں ہے؟ کفر اس لیے ہے کہ یہ سراسر قرآن کی تکذیب ہے، اور قرآن کی بات کو جھٹلانے والا، قرآن کے بارے میں شبہ کرنے والا، قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنے والا یقیناً کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر میں داخل ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے، تابعین کے عمل کے خلاف ہے، محدثین کے عمل کے خلاف ہے، اور ائمہ اربعہ کے عمل اور ان کے عقیدے کے خلاف ہے. تیسری بات اس عقیدے کے کفر ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی صفت ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر، ہر جگہ کی بات کو دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ کی بات کو سنتا اور جانتا ہے. اللہ کے علاوہ یہ کسی دوسری بات ذات کی صفت نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہر جگہ کی بات کو جاننے سننے دیکھنے والے کا عقیدہ ہمارا نہیں. اور شرک کا جہاں تک تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ عرش بری کے اوپر اگرچہ مستوی ہے، عرش بری پر اگرچہ موجود ہے، لیکن وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہے اور ہمارے دل کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے. ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ سخت اندھیری رات کے اندر کالے چکنے پتھر کے اوپر اگر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو ہمارا رب عرش بری پر بیٹھا ہوا اس چیونٹی کی حرکت کو دیکھتا ہے اور چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے لیے یہ صفت قرار دی گئی. اگر کسی کے لیے یہ صفت قرار دی گئی تو یہ چیز کیا ہوگی؟ کفر کے اندر داخل ہوگی. اب آپ کہیں گے اتنی لمبی تو آپ نے بات بیان کر دی، لیکن قرآن مجید سے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید کی بعض آیتیں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر اس عقیدے کا سراسر بطلان کر دی. میں تفصیل میں نہیں جا کر کے آپ کے سامنے صرف ایک آیت رکھتا ہوں، سورہ قصص کی 44 نمبر آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، نوٹ کر لیجیے گا، سورہ قصص کی 44 نمبر آیت، اور جس عالم کا بھی ترجمہ اٹھا کر کے پڑھ لیجیے، جس عالم کا بھی ترجمہ اٹھا کر کے پڑھ لیجیے آپ کہ وہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرماتا ہے کہ یہ وہ باتیں غیب کی ہیں اے محمد جسے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میرے ترجمے پر اگر یقین نہ آئے تو جا کر کے ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ. اے محمد، اللهم صل على محمد، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے. کب؟ جب ہم نے تور کے مغربی جانب موسیٰ کی نبوت کا فیصلہ کیا تھا. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. کب؟ جب ہم نے موسیٰ کی نبوت کا فیصلہ کہاں کیا تھا؟ تور کے مغربی جانب میں کیا تھا. وما كنت من الشاهدین، اور نہ ہی آپ ان باتوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی نہ آپ حاضر تھے اور نہ آپ ناظر تھے. صرف اسی قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کر لیجیے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آپ تور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی نبوت کا فیصلہ کیا. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، اور نہ ہی آپ اسے دیکھ رہے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے، نہ آپ حاضر تھے اور نہ ہی آپ ناظر تھے. بتائیے کہاں سے آیا یہ فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہاں سے لیا گیا؟ یقیناً یہ فیصلہ یا تو ہندوؤں سے لیا گیا ہے یا تو دوسرے مشرکین سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں، وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو انہیں مشرک کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے جہاں پر شرک اور کفر پیدا ہوتا، اس کی ایک مثال اور لے لیجیے، ہم آگے بڑھتے ہیں صرف دو مثال کے بعد، اس کی ایک مثال اور لے لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، رکھتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو غیب کا علم تھا، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو لوح و کمل کا قلم کا بھی علم حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں لوگوں کی کتابوں سے اس کے حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب، بلکہ اگر کوئی شخص آپ کو عالم الغیب نہیں مانتا تو اسے گستاخ رسول اور کافر گردانا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، سونے کو تانبا اور تانبے کو سونا کہا جا رہا ہے، رات کو دن اور دن کو رات کہا جا رہا ہے، سورج نکلا دکھائی دے رہا ہے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہیں، یہ تو رات ہے، وہ دیکھو وہاں پر فلا تارا دکھائی دے رہا ہے، بولا وہاں فلا تارا ہے، وہاں فلا تارا ہے۔ اس سے بڑی دھاندلی میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اور کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کی موجودگی میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے لوگوں آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی یا اپنے آپ کی نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک، میں اپنے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ تو نقصان کا مالک ہوں، میری لاکھ خواہش تھی اور میری لاکھ کوشش تھی، میری لاکھ خواہش تھی، میری لاکھ کوشش تھی کہ میرا چچا ایمان لے آ لے، لیکن میرا بس نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول دنیا میں ہیں، ان کی لاکھ خواہش تھی، ان کی لاکھ کوشش تھی کہ ان کا بیٹا ایمان لے آ لے، لیکن حتیٰ کہ یہاں تک ان کی خواہش ہوئی کہ اگر جے کفر کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اسے طوفان سے بچا لے، لیکن اللہ نے نہیں بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے، وہ قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ ان کے باپ کو بخش دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجیے کہ میں اپنے آپ کے نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ تو، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ کتاب عمل اليوم واللیلہ کے اندر موجود ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر دشمن بھاگ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں ذرا رک جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی کچھ حمد و ثنا بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لک الحمد کلو، اللهم لك الحمد كله، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا هادي لمن اضلل ولا مضل لمن هديت ولا مبعد لمن خرف ولا مقرب لمن بعد، اي الله تبارك وتعالى ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، ہمیں نقصان پہنچا غزوہ احد میں اس پر بھی تیری تعریف ہے، اے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں ہمیں فائدہ پہنچا اس پر بھی تیرا شکریہ، اے اللہ تبارک و تعالی جسے تو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے تو اپنے قریب کرنا چاہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ یعنی اشارہ تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چچا اگر اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، ہمارے ساتھی مصعب اگرچہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، ہمارے ساتھی 70 صحابہ ہمارے جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، یہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی اور آپ کے ارادے کے سامنے کسی کی مرضی اور کسی کے بس چلنے والا نہیں ہے. تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں نہ تو کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی نقصان کا مالک ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. غور کر لیں، یہ بھی سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت ہے، نوٹ کر لیں اور جا کر ترجمہ جس کتاب کا بھی، جس عالم کی بھی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں گے. لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت ساری بھٹائے بھرائیاں اکٹھا کر لیتا، مجھے کبھی کوئی پریشانی لاحق ہی نہ ہوتی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علم غیب. آخر یہ بتائیے، بخاری شریف کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام بخاری کہہ رہا، کسی وہابی کی تو نہیں ہے جی، کسی وہابی کی تو نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، اپنی طرف سے زیادہ کر دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب التفسیر سورہ النجم کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. ان میں سے ایک یہ فرمایا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. لیجیے لگا دیے ان کے اوپر بھی ہو کہ وہ بھی نعوذ باللہ من ذلک کافرن، حاشر اللہ، زبان سے کلمہ نکلنا برا. تمہیں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت کے نام پر جو غلو کیا گیا اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی اس میں سے ایک کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اور ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ان باتوں کو آپ کے سامنے وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا. تیسرا نقصان جو پیدا ہوا، نقصان ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ان کے غلو کا، وہ یہ ہوا کہ بہت سی بدعتیں اس امت کے اندر ظاہر ہو گئی، بہت سی بدعتیں پیدا ہو گئی. اور ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ بدعت شریعت کے اندر کسی بھی طریقے سے قبول نہیں. بدعت کا جو حشر ہے شریعت اور بدعتی کا ہے، حتیٰ کہ صحیح الترغیب و ترہیب مجلد الاول اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، علامہ البانی متعدد کتب حدیث کے حوالے سے نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے. یہ ہے بدعت کا حشر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کے نام پر بدعتیں بھی ایجاد کی گئیں. ان میں سب سے پہلی بدعت کیا ہے؟ محفل میلاد کا قیام ہے. دنیا کے کسی بھی عالم سے آپ سوال کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال کی تھی؟ 63 سال کی تھی. نبوت کے اندر کتنے سال آپ نے بسر کیے؟ 23 سال. اگر ایک سال بھی آپ نے اپنی وفات کا دن یا میلاد کا دن منایا ہو، اگر منانا ہوتا وفات کے دن پہلے منا لیتے کہ ہاں بھائی اس دن میری وفات ہوگی تم لوگ منایا کرو. ایک بھی مثال کسی صحیح حدیث سے، کسی ضعیف حدیث سے، کسی موضوع حدیث سے لا کر کوئی پیش کر دے، یا کسی امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمہ اللہ کوئی قول لا کر کے پیش کر دے کہ ہاں بھائی محفل میلاد کا انعقاد سنت ہے بدعت نہیں ہے. آپ کی محبت کے نام ہی پر تو سب کچھ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ایک بدعت انگوٹھا چومنے کی، آپ کے محبت ہی میں تو نا انگوٹھا چومتے ہیں. لیکن سوال ہے کون سی دلیل ہے؟ بخاری شریف میں کوئی حدیث ہے؟ مسلم شریف میں کوئی حدیث ہے؟ سنن ابو داؤد میں کوئی حدیث ہے؟ سنن ترمذی میں کوئی حدیث ہے؟ سنن ماجہ میں کوئی حدیث ہے؟ امام طبرانی کی معاجم میں کوئی حدیث؟ کس کا جو حدیث موجود؟ البتہ آپ اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھیں اور اس میں کوئی حدیث لکھ ڈالیں، یا آپ جیسا کوئی آدمی ہو لکھ ڈالیں، تو اس کا اعتماد تو نہیں. بلکہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ علماء، چاہے ملا علی قاری ہوں یا امام ابن الجوزی ہوں، انہوں نے انگوٹھا چومنے کی جو حدیث ہے اسے موضوع قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ موضوع. موضوع مانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, آپ کے نام پر جھوٹ بولا گیا ہے. یہ ہے موضوع, یہی تو ہے نا, آپ کا فرمان نہیں بلکہ آپ کے نام پر جھوٹ بولا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بدعت جو ایجاد کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کو واجب سمجھا گیا. مسجد نبوی کی زیارت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنا قبر نبی کی زیارت کی اہمیت دی جاتی, اور بہت سے لوگ تو خانہ کعبہ کی زیارت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت قبر نبی کی زیارت کی دیتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہیں وہ جگہ بڑی بعظمت ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کہ ہے کوئی عظیم جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کے بارے میں فتویٰ سن لیجیے کہ مسلمان ہے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب, مخلوقات میں سب سے افضل, انبیاء کے سردار اور تمام مخلوقات کی سفارش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ مقام کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو شرف حاصل کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں کرا دیا. لیکن وہی پر یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ثابت نہیں ہے وہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا, وہ سنت کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ سنت کبھی بھی نہیں ہوگا. تو کسی بھی صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ثابت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ حقیقی محبت جو ایک مسلمان کی اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے وہ ختم ہو گئی. ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بتا دو. ایک سوال, جہاں تک قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھا ہے ہم نے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر مقدم رکھا جائے, آپ کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں ان سے کہیے اگر محبت کے صحیح دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو, یہی سچی محبت ہے, یہی سچی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے, ایک بار وضو فرما رہے تھے. ابو قراد صحابی ہیں, ان کی روایت طبرانی اوسط میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو لوگ آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم کے اوپر ملنے لگے. آپ نے پوچھا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. کیا جواب تھا؟ آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے میری اتباع کرنی ہوگی. یعنی کس طریقے سے؟ اگر امانت رکھی جائے تمہارے پاس امانت کو ادا کرو, جب بات کرو تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو, اور تمہارا کوئی پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح سلوک سے پیش آؤ. یعنی آپ کا اشارہ یہ تھا کہ اصل محبت میری اتباع اور میری پیروی ہے, اصل محبت یہ نہیں ہے کہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم کے اوپر مل لیا جائے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی دنیا کے تمام پانی سے افضل اور بہتر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ختم ہو گیا, یہ سارا کچھ کیا جائے اور جہاں عمل کا معاملہ آئے, آپ کی اتباع کا معاملہ آئے, وہاں پر پیچھے رہا جائے. اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اچھی طریقے سے میں جانتا ہوں کہ جو لوگ آپ کی محبت کے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں عملی اعتبار سے وہ لوگ بہت پیچھے رہا کرتے ہیں. ورنہ کسی ایسی مجلس میں جا کر کے دیکھ لیجئے جہاں آپ کی محبت کے نام پر جلسے دروس کیے جاتے ہیں. عام طور پر اس میں وہی لوگ حاضر رہتے ہیں جو شاید پانچ وقت نماز کا شاید اس میں کوئی پابند ہو. یہ حقائق ہیں. اور ان کا لباس اللہ کے رسول کے لباس کے خلاف, ان کی صورت اللہ کے رسول کی صورت کے خلاف, ان کے گھر کا رہن سہن اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف, آخر یہ کس محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ غلو سے کام لیتے ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر بہت پیچھے رہا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلو کے نام پر ایک اور خرافات ایجاد کی گئی, اور ایک نقصان ہوا کہ اللہ کے رسول کی بشریت ہی کا انکار کر دیا گیا کہ بشر آپ بشر ہوں, ہماری طرح انسان ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں آپ ہی کی طرح اپنی ہی طرح آپ کو ماننا ہے تو ہم نے کیا آپ کو مقام دیا؟ اس لیے یہ انکار کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں. لیکن سن لیجیے اختصار کے ساتھ, اس موضوع یعنی محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صحیح تفسیر کبھی فرصت میں سن لینا, بڑی ہے داستان میری, لیکن سن لیجئے اس کلمے کے تین رکن ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ مانا گیا تو وہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں آیا. شہادت کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ پڑھے ہوئے کوئی انسان بغیر پڑھے کوئی انسان مسلمان ہوگا؟ نہیں مسلمان ہو سکتا. چاہے اس صدی کا ہو, آج سے سو صدی بعد ہو, یا آج سے سو صدی پہلے ہو, جب بھی ہو. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تفسیر تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد کی بعثت ہو جائے, اللہم صلی علی محمد, تو اس کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کی مدد کرنا. تو اصل میں یہ اقرار نبیوں سے نہیں تھا, نبیوں کی امتوں سے تھا, نبیوں کی امتوں سے تھا کہ تم اپنی امت کو یہ وصیت کر دینا کہ اگر تم زندہ رہے اور اس دنیا میں محمد اللہ مسلم ان کی بعثت ہو گئی محمد ابن عبداللہ کی, تو ان کی مدد کرنا اور ان کے اوپر ایمان لے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. تو اس کلمے کے تین جز ہیں, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تین جز ہیں, محمد اس کے بندے اور اس کے رسول, ہے نا تین جز. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یعنی جب تک یہ تین باتیں مانی نہیں جائیں گی ہمارا کلمہ شہادت مکمل نہیں ہوگا. یعنی پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ تسلیم کریں کہ محمد محمد ہے کون, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم, اور حاشم قریش سے تھے, قریش حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت ابراہیم حضرت نوح کی ذریت سے تھے, اور حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے؟ نور سے. کس سے؟ جی ہاں بولیے, نور کس سے؟ مٹی سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کس سے ہوگی بتائیے؟ ہم اپنی طرف کوئی بات کریں, پہلے رکن پر مانیے. اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ نہیں مانتا تو وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر ایمان نہیں لیا. کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ حاشم کے پوتے ہیں, حاشم قریش سے ہیں, قریش حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں, حضرت ابراہیم حضرت نوح ومن ذریته ابراہیم, ابراہیم ان کی ذریت سے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کس کے اولاد سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی مٹی سے, تو اللہ کے رسول کی پیدائش کس سے ہوئی؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اپنی سوچ کوئی بات نہیں کر. اور دوسرا جز کیا ہے؟ عبدہ, وہ اس کے بندے ہیں, یعنی ان کے اندر عبودیت پائی جا رہی ہے, معبودیت کی کوئی صفت نہیں ہے, وہ عبادت کرتے ہیں, ان کی عبادت نہیں کی جائے گی, وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دیتے. اگر کوئی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ آپ کی عبادت کرنے لگے تو وہ اشہد ان محمد عبد رسول پر ایمان لے آ رہا ہے؟ نہیں لے آ رہا ہے. اور تیسرا جز کیا ہے؟ وہ رسول ہو, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے, جن کے لیے, انس کے لیے, عرب کے لیے, عجم کے لیے, کالوں کے لیے, گوروں کے لیے, اس صدی کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ رسول ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے, اسی لیے جن بھی آ کر کے آپ کے اوپر ایمان لے آئے. سورہ جن اور سورہ احکام اٹھا کر کے پڑھیے, آپ کی خدمت میں جن آئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ابو جہل و ابو لہب کی طرف اللہ کے رسول تھے, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول تھے, ایسے ہی جنوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. اب اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتا, یعنی جو عبادت کا طریقہ, جو رہن سہن کا طریقہ, جو کھانے پینے کا طریقہ, جو پڑھنے اڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, اس کے انسان تو نہ مانے, اور کورٹ میں فیصلہ کرے کس کا؟ امریکہ اور بریٹانیہ کا بنایا ہوا قانون. تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان رہا ہے, نماز پڑھے تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق, اور شادی بیاہ میں اپنے گاؤں, اپنے محلے, اپنے خاندان, اپنی قوم کے رسم و رواج کو اپنائے تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان رہا ہے؟ نہیں مان رہا ہے. تو ساتھیو, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا معنی بڑا وسیع ہے, اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن میرا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بشریت یقین حق ہے اور قرآن سے اس کا ثبوت ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, متعدد جگہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ انما انا بشر مثلی, دو جگہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے, اور باقی اشارتاً کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب نام پر جہاں محبت کیے وہاں پر ایک بڑا نقصان, غلو کیے محبت میں وہاں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو, آپس میں اختلاف. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اختلافات ہیں. جو آدمی ان کے غلو کی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہو جاتا, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جایا کرتا ہے اور اسے اپنی مسجدوں سے نکالا جاتا ہے, بلکہ اگر مسجد میں داخل ہو جائے تو اس سے مسجد دھلوائی جاتی ہے, نعوذ باللہ من ذلک. آخر یہ اختلاف نہیں ہے. آج صحیح ہندوستان کے اندر اس جماعت نے جس نے اللہ کے رسول کی محبت کے اندر غلو کیا ہے, آج مسلمانوں کے اجتماع کے بعد سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوئی, خواہ مسلم پرستی اللہ کا معاملہ ہو یا رویت ہلال کا معاملہ ہو, سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کے سامنے وہی بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے کام لیا. اسی طریقے سے ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوا کہ فکری تناقض پیدا ہو گیا. عجیب مسئلہ ہے کہ جب اپنے مطلب کی کوئی بات آتی ہے تو موضوع اور ضعیف حدیثیں پیش کر دی جاتی ہیں, اور جب اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں رہتی تو قرآن مجید کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت سے, اس کی بہت بڑی حکمت ہے, اس کے کام کی حکمت کو کوئی انسان نہیں جان سکتا. کس حکمت سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ایمان کی توفیق نہیں دی؟ وہ بہتر جانتا ہے نا, ہم نہیں جانتے کیا حکمت ہے اس کے کام کی. حکمت کو نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے. وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے کر جاتا ہے, ولا یخاف عقباها, اسے انجام کام کی پرواہ نہیں رہتی, انجام کار کی پرواہ نہیں رہتی. اب حضرت ابو طالب کے سلسلے میں بخاری شریف کے اندر ایک نہیں دو نہیں کئی روایات ہیں کہ وہ اگر ایمان نہیں لائے لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک احسان کیا ہے. احسان کیا ہے کیوں؟ اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کیے تھے. وہ کیا احسان کیا ہے کہ انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں تو نہیں ڈالا جائے گا جبکہ ان کی وہی جگہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالی ہم اس ہر شخص کو آگ سے محفوظ رکھے, وہ اللہ ہم اس دنیا کی ایک چنگاری کو اپنے ہاتھ نہیں برداشت کر سکتے. تو وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے کہیں 70 گنا تیز ہے, اگر کسی کے پاؤں میں آگ کی جوتی بھرے کیسے برداشت کرے گا, کیسے برداشت کرے گا؟ آخر ہمارا نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا, وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت, حیوانوں کے لیے بھی رحمت, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت, کافروں کے لیے بھی رحمت, ساری دنیا کے لیے رحمت, آخر اس سے کیسے برداشت ہوا کہ وہ جو زندگی بھر ان کی طرف سے دفاع کرتا رہا وہ آگ میں, لیکن اللہ کی مصلحت اور مرضی وہی جانتا ہے, کسی کا کوئی بس اللہ کی مرضی کے سامنے نہیں. لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے بعض موضوع حدیثیں اصحابہ اور کہاں سے نکال کر کے لے آئے, کہاں سے نکال کر کے, بخاری شریف کی حدیثیں قبول نہیں کر رہے ہیں, اس کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ عباس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میں ان کے ہوٹ ہلتے دیکھ رہا تھا. کس کے ابو؟ امام سیوطی رحمہ اللہ, اللہ ان کی اس غلطی کو معاف کرے, وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے موضوع کو چھیڑا, دیکھیے یہ بات قرآن حدیث سے بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, والد اور والدہ, ان کے بارے میں جنتی ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے. بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ یا حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں تو مقام ابوا سے آپ کا گزر ہوا. کہاں سے؟ مقام ابوا میں کون سے کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ آپ کی والدہ کی قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر چکا, میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں تجھ سے. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی, وہ اللہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک نبی ہے اس کی والدہ ہے, لیکن ساتھیوں نہیں بس ایک جابر اور مجبور کا فرق سمجھ لیں آپ, ایک قاہر اور مقہور کا فرق سمجھ لیں, یہ سمجھ لیں کہ عرش والا جو ہے وہ بے نیاز ہے, اس کی بے بادشاہت میں اس کی ملکیت میں کسی کو کوئی شرکت حاصل نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس کی ملکیت میں کسی کو کوئی شرکت حاصل نہیں, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہے کس لیے؟ کہ مغفرت کی دعا کریں, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی, آپ روئے نہیں ہوگی, بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. آپ قبر پر کھڑے ہوئے خود بھی روئے اور صحابہ کرام کو بھی رلا دیے, خود بھی روئے اور صحابہ کرام کو بھی رلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے متعلق یہ بخاری اور مسلم شریف میں روایتیں ہیں, ان کو تو چھوڑ دیا گیا اور پتہ نہیں کہاں سے موضوع روایت گڑھ کر کے لائے کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے, اس لیے ان کی نجات ہوئی. واللہ ہمیں خوشی ہے, ہمیں خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ کے رسول کے والدین نجات پا جائیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو دو چیزیں دی ہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان تھا کہ اے لوگوں آج شیطان تو اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عرب میں اس کی پوجا کی جائے، لیکن ایک بات سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائیں۔ تو سن لو، جو آدمی صحیح راستہ چاہتا ہے، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تو مجھے واللہ خوشی ہے، دل چاہتا ہے میرا بھی کہ کاش کہ آپ کے والدین بھی اسلام، لیکن ہمارے نبی نے دو آنکھیں جو مجھے دی ہیں، ہم لوگ قرآن اور حدیث، ان دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ غلو کے اندر بڑھے ہیں، ان کے یہاں اس قسم کے فکری تناقض پایا جا رہا ہے۔ اور آٹھویں چیز جو سب سے بڑی خطرناک برائی ہے، خطرناک غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محبت کے اندر غرور سے کام لیتے ہیں، وہ عمل کے میدان میں اتنے ہی کمزور رہا کرتے ہیں، عمل کے میدان میں اتنے ہی کمزور رہا کرتے ہیں، نمازیں ان سے چھوٹتی ہیں، ساری عبادات وہ نہیں کر سکتے، بس صرف یہ ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کا دامن پکڑ کر کے ہم مچل جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ کہاں پاؤ گے ان کا دامن؟ کیسے ملے گا تمہیں ان کا دامن؟ کیا بخاری شریف کی وہ حدیث تمہاری نظر میں نہیں ہے؟ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے، حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنے دستے مبارک سے کوثر کا پانی لے کر کے اپنے تمام امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ واللہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کیجیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی وہ پانی نصیب ہو پینا، اس لیے کہ جو انسان ایک بار اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، ایک بڑی جماعت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، آپ انتظار کر رہے ہو کہ آئیں تاکہ انہیں بھر کر کے پانی دوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کر کے رکاوٹ بن جائیں گے اور ڈنڈے مار کر کے انہوں کو دوسری طرف بھگا دیں گے۔ آپ چیخ اٹھیں گے کہ رے جبرائیل، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آ تو میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اے محمد، انک لا تدری ما حدثوا بعدک، تیرے بعد ان لوگوں نے کیا بدعتیں ایجاد کی تھی، ان کو فیاد ہو جائے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سحکن سحکن لمن غیر بعدی، جو میرے دین میں تبدیلی کرے، بدعت ایجاد کرے، اسے بھگاؤ مارو یہاں سے، وہ اس بات کا حقدار نہیں کیا تو دھوتے کا تو پانی پالے۔ تو جب وہاں پہنچ پائیں گے تب نہ دامن پکڑیں گے، پہنچیں گے کیسے؟ وہاں پہنچے گا وہ انسان جو آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا۔ اس لیے میں واللہ بغیر اپنی کسی تعریف کے، صرف معلومات کی حد تک آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو کیسٹ یوم آخرت سے متعلق ہم نے لا کر کے دی ہے، اس میں حوض کوثر کا بیان پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون کون سے عمل ہیں، جس جو عمل انسان کرے گا تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینا نصیب ہوگا۔ نویں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ بالکل خاتمے پر ہے، جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ضعیف اور موضوع حدیثیں کثرت سے پھیل گئی، کثرت سے ضعیف اور موضوع حدیثیں پھیل گئی۔ اگر ان تمام حدیثوں کو میں آپ کے سامنے بھی رکھتے چلوں تو بڑی دیر ہو جائے گی، صرف دو ایک حدیث آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ لولا کلما خلقت الاخلاق، اگر محمد نہ ہوتے اللہ حسن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آسمان کو بیویا پیدا کر، مشہور حدیث ہے نا یہ، حالانکہ یہ حدیث تمام علماء، عربی ہے تو عجمی ہے تو وہابی ہے تو غیر وہابی ہے تو جو بھی ہے، سارے کے سارے علماء اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ پھر سن لیجئے، موضوع کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اپنی طرف سے کہہ کر کے کسی نے آپ کے نام پر لگا دی ہے، یہ حدیث لگا دی ہے، اور یہ حدیث تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ کو اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث جو امام ابن حاکم کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی ہے تو کیسے دعائے اپنی معافی مانگی ہے, کس طرح اللہ کے رسول کا وسیلہ لے کر کے, ہے نا, مشہور ہے کہ نہیں مشہور, مشہور ہے نا. اولا تو یہ حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے. امام حاکم, یعنی تعجب کی بات دیکھیے, امام حاکم رحم اللہ جن کی کتاب مستدرک میں یہ حدیث موجود ہے, وہ اپنی کتاب مدخل میں حضرت عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے متعلق کہتے ہیں, جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں, کہ ان کی حدیث اس لائق نہیں ہے کہ روایت کی جائے, اور پھر ان کی حدیث اپنی کتاب میں رکھ دی. امام سیوطی ہیں تو, امام ذہبی ہیں تو, امام ابن تیمیہ ہیں تو, سارے لوگ حدیث کو سخت ضعیف اور موضوع کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فرمان ثابت نہیں ہے, بلکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا پڑھ کر کے دعا مانگی تھی, اپنی مغفرت طلب کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, سورہ اعراف کے اندر. اسی طریقے سے ایک حدیث شاید جس ہر آدمی کی زبان پر ہو, وہ کیا ہے, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, ہے نا. واللہ میرا ایک دعویٰ ہے, چیلنج ہے, چھوٹی منہ بڑی بات نہیں, چیلنج کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے دنیا کی, بولا کر کوئی دکھا دے, دنیا کی کس کتاب میں موجود ہے, بلکہ جو کتابیں موضوع حدیث میں لکھی وہی لا کر دکھا دے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے مجھے قص الانبیاء پر ایک کتاب لکھی تھی, نعوذ باللہ, مطلب اس حدیث کو بخاری شریف کی طرف حوالہ کی, نسبت کی گئی بخاری شریف میں, نعوذ باللہ, نہ بخاری میں ہے, نہ مسلم میں ہے, نہ ترمذی میں ہے, نہ کسی بھی کتاب میں حدیث موجود ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور عجیب یہ حدیث ہے, یہ حدیث چھوٹی سی نہیں ہے, یہ حدیث 2-3 صفحے میں ہے کہ اللہ نے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, پھر اس نور کے 2 حصے کیے, ایک نور سے پتہ نہیں پھر مخلوقات کو پیدا کیا, اور اس مخلوقات کے پھر کتنے حصے کیے, تو اس میں آخر تک آ کر کے آدم کو پیدا کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں. جھوٹ بولنے والے کو عقل نہیں رہتی, یاد نہ نہیں جھوٹ بولنا چاہتا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں لطیفہ نے بالکل واقعہ ہمارے یہاں الغات کا ہے کہ ایک شخص کی بڑی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نکلا اپنے گھر سے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے, اپنی پستول لیا یا بندوق لیا اور اپنے گھر سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے نکلا, وہاں پر گیا تو کیا کرتا ہوں کہ جس گھر کے اوپر گیا تھا اس گھر کو ہم نے ایک چڑھی لگائی, اب تو گھوڑے پر سوار تھا چڑھی پر آ گیا, چڑھی لائی اور تلوار نکال اسے قتل کر دیا. پہلے کیا کہتا ہے بندوق لے کے چلا تھا, اب کیا ہے تلوار لے کے چلا گیا, آدمی اب بھی موجود ہے. اس لیے مثلا مشہور ہے جھوٹے کا کو یادداشت نہیں رہا کرتا. اس طریقے سے حدیث جس نے کری ہے اس کا حافظہ کیا ہے وہ خطا کر گیا. تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب کہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات اور میں آپ کے سامنے آؤں کہ سوال یہ ہے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے. ایک سوال ہے آخر اس کا علاج کیا ہے, یہ جو خرابیاں پیدا ہو اس کا علاج ہم کیا کریں. اس کا علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ اعتصام بالکتاب و سنت پایا جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. دوسری سنت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام تابعین اعظم کا منہج کیا ہے, کسی چیز کو سمجھنے میں, کسی مسئلے کو معلوم کرنے میں وہ طریقہ اپنایا جائے. اور چوتھی بات, تیسری بات یہ ہے اعراض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو سیکھا جائے اور لوگوں میں عام کرایا جائے. جس طریقے سے عام, جتنا عام کرایا جاتا جائے گا اتنی ہی یہ بدعتیں کم ہوتی اور گھٹتی چلی جائیں گی. اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ لوگوں قرآن اور سنت کی تعلیم کو لوگوں میں عام کیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. شاید ہم نے جو ہے 5 منٹ 10 منٹ زیادہ وقت لے لیا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں.